فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند پچھلے دو جمعوں سے اس بات کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ اصل دین کیا ہے، اور لازمی بات ہے کہ اصل دین کے مقابلے میں، اصلی دین کے مقابلے میں نقلی دین بھی ہوتا ہے. اور قرآن مجید نے ان نقلی دینوں کے بارے میں اس طریقے سے گفتگو کی، والذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره على الدین کلہ. اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے نبی کو بھیجا دین حق دے کر، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اس دین حق کو باقی تمام ادیان پر، تمام دنوں پر غالب کر دیں. یعنی قرآن کے نقطہ نظر سے بھی ایک دین حق ہے، اور اس کے مقابلے میں جتنے ادیان ہیں سب کے سب باطل ہیں. جیسے اللہ الہ ہے، اللہ معبود برحق ہے، اور اس کے مقابلے میں معبود ہیں لیکن باطل معبود ہیں. اور ہماری یہ بات بعض لوگوں کے ذہنوں پر اثر ڈالتی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وسعت نظری کا یہ معنی ہے کہ کسی کے دین کو غلط نہ کہا جائے، سب کو کہا جائے تم ٹھیک کر رہے. اگر کوئی قبر پوجنے والا ہے تو اس کو یہ نہ کہا جائے کہ تو غلط کر رہا ہے. اگر کوئی رسم و رواج پر چلتا ہے، بدعات کو اپنے سینے سے لگاتا ہے تو اس کو نہ کہا جائے کہ تو غلط کر رہا ہے، بلکہ وسعت نظری کا یہ معنی ہے کہ سب کو کہا جائے تم سب ٹھیک کر رہے. اور اسلام کی فطرت ہے وہ اس قسم کی بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں. اب آپ اپنے کلمے کو دیکھیں، بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اب آپ مثبت تبلیغ کیا کریں، اس بات کیا کریں، نفی نہ کیا کریں کسی کی. ان کی اس بات کی تردید خود کلمے میں ہے. اگر کلمہ ایسے ہوتا اللہ الہ ہونا، یہ اس بات ہے، نفی نہیں ہے. لیکن اللہ تعالی نے کلمے کو رکھا کیسے ہے، اشہد اللہ الہ، اے گواہی دینے والے سب سے پہلے اس بات کی گواہی دے، لا الہ کوئی الہ نہیں. نفی رکھ دی تاکہ اس کے دل میں جتنے معبود باطل سمائے ہوئے ہیں، کوئی مشکل کشا کی صورت میں، کوئی اولاد دینے والے کی صورت میں، کوئی دستگیر،
کوئی غوث اعظم جتنے اس کے دل میں معبود باطل سمائے ہوئے ہیں ان سب کے ساتھ یہ کفر کرے. لا الہ لا الہ کلمہ کفر ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے کلمے میں یہی کفر کا کلمہ پہلے رکھا. لا الہ پہلے اپنے ذہن کو صاف کر لے, اپنے دل میں سے تمام الہوں کو نکال دے, ان کی نفی کر دے, پھر کہ ان اللہ کوئی الہ نہیں ہے مگر اللہ ہمارا الہ. اور یہی بیان قرآن میں ہے, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ پہلے سارے طاغوتوں کے ساتھ کفر کرے, چاہے وہ طاغوت پارلیمنٹ کی صورت میں ہو, پریزیڈنٹ کی صورت میں ہو, پرائم منسٹر کی صورت میں ہو, قومی اسمبلی ہو جو قانون سازی کرتی ہے, اس کے ساتھ بھی کفر کرے کہ اللہ اس کے رسول کے قانون کے مقابلے میں اگر تم نے قانون بنایا تم بھی کافر ہو, مشرک ہو, ظالم ہو. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ بڑے بڑے تمنوں کے ساتھ کفر کرے, غوث اعظم جو بنایا ہوا ہے اس کے ساتھ کفر کرے, علی حجویری کے ساتھ کفر کرے, بڑی امام کے ساتھ کفر کرے. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ پہلے سب کے ساتھ کفر کرے, وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ اب اللہ پر ایمان لے کر آئے. فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى اس نے ایسے مضبوط کڑے کو ہاتھ ڈال رکھا ہے, لَنْ فِصَامَ لَهَا کہ وہ کڑا کبھی بھی نہیں ٹوٹے گا. اور جس کا ذہن یہ ہو کہ نہیں کسی کو برا کیوں کہتے ہو, اگر عیسائی یہ کہیں کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے, مریم اللہ کی بیوی ہے, ان کو برا نہ کہو. اگر یہودی یہ کہیں عزیر ابن اللہ, عزیر اللہ کا بیٹا ہے, یہودیوں کو برا نہ کہو. پھر کیا کہو گے اللہ کے نبی کو بستر مرگ پر لیتے ہیں اور کہہ رہے ہیں لعن اللہ الیہود والنصارى, اللہ یہودیوں پر بھی لعنت کرے, اللہ عیسائیوں پر بھی لعنت کرے. اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کا نبی نعوذ باللہ تلن مظر ہے, آپ کے نبی کو ایٹیکیٹ نہیں آتے تھے, آپ کے نبی کو مل جل کر رہنا نہیں آتا تھا, فوت ہوتے ہوئے بھی کہہ رہا ہے اللہ یہودیوں اور عیسائیوں پر لعنت کرے. یہ دلیل ہے اس بات کی, جو غلط ہے اس کو غلط کہو, جو صحیح ہے اس کو صحیح کہو, جو غلط اور صحیح کو ملاتا ہے اللہ کے نزدیک وہ ظالم ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے کہا ولا تلبسوا الحق بالباطل, حق کو تم جان چکے ہو, باطل کو پرکھ چکے ہو, ولا تلبسوا الحق بالباطل حق کو باطل کے ساتھ کبھی نہ ملانا. اگر کسی کا ابھی بھی یہی نظریہ ہے کہ اپنی بات پیش کرو, یہ کہو کہ اللہ الہ ہے لیکن تردید کی شک بھی نہ کرو, تو یہ کہنا پڑے گا نہ اس نے کلمے کو سمجھا, نہ اس نے قرآن کو سمجھا, نہ اس نے اسلام کی اصل روح کو سمجھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ملنسار, آپ جیسا اپنے ساتھیوں سے محبت کرنے والا, اخلاق سے پیش آنے والا کائنات میں کوئی نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں آپ کے اخلاق کی تعریف کی, نون والقلم وما یسطرون ما انت برحمت ربک بمجنون. اللہ نے کہا مجھے قلم کی قسم ہے تو مجنون نہیں ہے, تیرا مقام اور مرتبہ کیا ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی تیرا خلق بہت اونچا. کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کسی کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرے اور اس کے بدلے میں وہ اس کو پتھر مارے، وہ اس کو گالیاں نکالے، وہ اس کے راستے میں کانٹے بچھائے، وہ اس کے چہرے پر تھوکے، وہ اس کو اس کے سر کو پتھر سے کچلنے کی کوشش کرے، اس کے گلے میں کوڑا ڈال کر اس کو مارنے کی کوشش کرے اور پھر وہ یہ کہے یا اللہ میری اس قوم کو بخش دے اس لیے کہ وہ میرے مقام اور مرتبے کو نہیں جانتی. اللہم اغفر لی قومی فانہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو معاف کر دے وہ میرے مقام اور مرتبے کو نہیں پہچان رہی. ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے قریب آیا، حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی تھی. آپ نے حضرت عائشہ سے کہا، عائشہ یہ اپنی قوم کا برا آدمی آ رہا ہے. لیکن جب وہ آپ کی مجلس میں پہنچا، اللہ کے رسول نے اس کی عزت کی، اس کو بٹھایا، اس کا حال پوچھا. جب وہ مجلس سے اٹھ کر گیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی، اللہ کے نبی آپ تو کہہ رہے تھے یہ گندا آدمی ہے اپنی قوم کا، اور اس کے آنے کے بعد آپ اس کی تعریف کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، عائشہ تو نے مجھے بد خلق کب پایا ہے؟ مانا کہ یہ اپنی قوم کا گندا آدمی ہے، لیکن میرا اخلاق یہی کہتا ہے اگر وہ میرے پاس چلا گیا ہے میں اس کی عزت کروں، اس سے گفتگو کروں. قرآن گواہی دیتا ہے، اے نبی ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اے نبی اگر تیری زبان سخت ہوتی، تیرا دل سخت ہوتا، تو بدبو ہوتا، بد زبان ہوتا، کوئی آدمی تیرے قریب نہ آتا. لیکن ہوتا تھا یہی، مشرکین مکہ یہ پروپیگنڈا کرتے، یہ جادوگر ہے، اپنے جادو کے زور سے لوگوں کے دلوں کو موم کر کے اپنا بنا لیتا ہے. کتنے لوگ دشمن بن کر آئے، کتنے آپ کو قتل کرنے کے لیے آئے، اور ہوا کیا، اسلام لانے کے بعد وہ مسلمانوں کے سپہ سالار بنے، مسلمانوں کے رہنما بنے، مسلمانوں کے حکمران بنے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کی وجہ سے. آپ کا اخلاق اتنا اونچا، لیکن آپ نے کیا فرمایا، آپ نے کہا یہودی 71 حصوں میں بٹے، 70 ان میں سے جہنم میں گئے، وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ، اور ان میں سے ایک جماعت یہودیوں کی جنت میں گئی. آپ نے فرمایا بنی اسرائیل عیسائی 72 فرقوں میں بسے، 71 جہنم کا ایندھن بن گئے، وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ، اور ایک جنت میں جا سکا. آپ نے فرمایا میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، کلہم فی النار، سب کے سب جہنم میں جائیں گے، الا منت واحدہ، مگر ایک جماعت ہوگی جو جنت میں جائے گی. کیا کہیں گے اللہ کے نبی کو کہ یہ بدخلق ہے، یہ تنگ نظر ہے، یہ دکیالوس ہے؟ اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں، یہودی 71 میں بٹے، 70 جہنم میں، عیسائی 72 میں بٹے، 71 جہنم میں، میری امت 73 میں بٹے گی، 72 جہنم میں. اگر جاتا ہوتا فوراً اعتراض کر دیتا، کیوں؟ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، کسی کو غلط کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے بہجم میں سب جنت میں جائیں گے، کوئی ادھر سے چل کر آئے، کوئی ادھر سے چل کر آئے، کوئی چھوٹے خط پر آئے، کوئی بڑے خط پر آئے، کوئی موٹر وے سے آئے، کوئی جی ٹی روڈ سے، جانا سب نے جنت میں، کوئی نماز پڑھے یا نہ پڑھے پھر بھی جنت میں جائے گا، کیوں؟ نبی کا عمری ہے، کلمہ گو ہے، لیکن قربان جائے نبی کے صحابہ پر فوراً پوچھنے لگے من ہم یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی جو جنت میں جائیں گے ان کی نشانیاں ہمیں بتلائیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی موٹی نشانی بتائی جس کو سمجھنے کے لیے کسی ثقافت کی ضرورت نہیں، کسی فلسفے کی ضرورت نہیں، نہ دنیاوی علم لینے کی ضرورت ہے. ایسی موٹی سی بات کہی جو دیہاتی کے عقل میں بھی آ جائے. جب صحابہ نے پوچھا من ہم یا رسول اللہ، اللہ کے نبی کون ہوگا جنت میں جانے والا، آپ نے فرمایا مانا علیہ یا اصحابی، جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں وہ جنت ہے، باقی سب جہنمی. اب اصل دین کیا ہوا؟ وہ دین جس پر اللہ کے نبی چلے اصل ہے، وہ دین جس پر ابو بکر چلے اصل ہے، وہ دین جس پر عمر چلے اصل ہے، وہ دین جس پر عثمان و علی چلے اصل ہے، طلحہ زبیر چلے اصل ہے، سعید اور سعد چلے اصل ہے، بلال اور صہیب چلے اصل ہے، عائشہ زینب چلی اصل ہے، اس کے بعد جتنے دین بنے سب کے سب جھوٹے اور باطل ہیں، سیدھے جہنم میں جائیں گے. قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ. میری اس بات کو لے کر پروپیگنڈا نہ کرنا کہ اس مسجد کا مولوی یہ کہتا ہے سب غلط ہے، بلکہ یہ کہنا محمد الرسول اللہ کہتا ہے سب غلط ہے. صحیح وہ ہے جو میرے راستے پر، میرے صحابہ کے راستے پر، وہی جماعت جنت میں جائے گی، باقی سب جہنم کے ایندھن. اصل دین سمجھنے کے لیے آپ کو اس نقطے پر آنا پڑے گا کہ ایک ہے جنتی، پھر اس کی تلاش کریں وہ جماعت ہے کون سی. اور اگر آپ کے ذہن میں یہ ہوا سب ٹھیک سب ٹھیک، پھر بھاڑ میں گئے، آپ کبھی بھی جنت میں نہیں پہنچ سکتے. آپ کی مثال وہ ہوگی، آپ کہیں چور بھی ٹھیک، جس کا مال چرایا ہے وہ مالک بھی ٹھیک، چھانے والا پیٹ رہا ہے یہ بھی ٹھیک، اور ملزم پیٹ رہا ہے یہ بھی ٹھیک، سارے ٹھیک. ایک اور حدیث اس مسئلے کو واضح کرتی ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی پتلی پتلی ٹانگیں تھیں، ایک درخت پر چڑھے، صحابہ ان کی پتلی ٹانگیں دیکھ کر ہنسنے لگ گئے کہ کیا اس کا وزن ہے درخت پر جا چڑھا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کی پتلی ٹانگیں دیکھ کر ہنس رہے ہو، اس کا مقام اللہ کے نزدیک اتنا اونچا ہے کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے. وہی عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن سیدھا خط کھینچا، خطن لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطن، ایک صراط مستقیم، ایک سٹریٹ لائن کھینچی جس پر چلنے کی ہم دعا کرتے ہیں، اللہم اہدنا الصراط المستقیم اور نہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے. ہر نماز پڑھنے والا یہ دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ صراط مستقیم کی ہدایت دے. اللہ کے نبی نے سیدھا خط صراط مستقیم کھینچ دیا. پھر آپ نے دو خط دائیں طرف دو بائیں طرف بھی کھینچ دیے. پھر کیا فرمایا؟ یہ دائیں بائیں کھینچے ہوئے خط یہ بھی جنت میں جائیں گے. یہ دریا ہے، دریا سے نالے نکل رہے ہیں، کوئی حنفی نالا، کوئی شافی نالا، کوئی حملی اور مالکی نالا، کوئی چشتی اور سہروردی نالا، کوئی رضوی اور قادری نالا، کوئی بریلوی اور دیوبندی نالا، اسی دریا میں سے نکل رہے ہیں اور اسی دریا میں ڈل رہے ہیں. آپ نے فرمایا یہ چار خط جو دائیں اور بائیں میں نے کھینچے ہیں ان پر شیطان بیٹھا. جو مولوی اس منبر رسول پر چڑھ کر ان چاروں میں سے کسی راستے کی دعوت دیتا ہے وہ شیطان، اور اس راستے پر چلنے والے شیطان کے چیلے. آپ نے فرمایا خلق عظیم رکھنے والے نے جس کی وسعت نظر کی کوئی انتہا نہ تھی، جس کی زبان بڑی میٹھی تھی، جو بڑا ملنسار تھا، وہ اخلاق اور عادات سے واقف تھا، وہ کہنے لگا ان چاروں راستے پر شیطان بیٹھا ہے، یدعو الی اور دعوت دے رہا ہے، آؤ آؤ میری طرف. اللہ نے شیطان کو جنت سے نکال دیا، آدم کو بھی نکال دیا، حوا کو بھی نکال دیا، کیونکہ غلطی آدم علیہ السلام نے بھی کی تھی اور حوا نے بھی کی تھی. ساتھ ساتھ اس مردود کو بھی نکال دیا کہ چل تیری وجہ سے تو نے گمراہ کیا، تو نے پھسلایا میرے بندے آدم کو اور حوا کو، چل تو بھی نکل. شیطان کہنے لگا اللہ اس آدم کے لیے نکال رہا ہے، دیکھ میں کتنی عبادت تیری کرتا تھا، میں تیرا کتنا نام لے رہا تھا، میں نے تیرے کتنے ذکر اذکار کیے، اس آدم کی وجہ سے نکالتا ہے. اللہ نے کہا ہاں چل نکل، آدم کی وجہ سے نکل. اگر اللہ تو نکال تو رہا ہے، اس آدم کے لیے تو نے زمین بنائی، اس کو زمین میں خلیفہ بنایا، انی جائل فی الارض خلیفہ. فرشتے کہنے لگے کیوں بناتا ہے خلیفہ، یسفک الدماء، خون بہائیں گے جا کر، تیری نافرمانیاں کریں گے، ان کے لیے زمین کیوں بچھاتا ہے، ان کو خلیفہ زمین میں کیوں بناتا ہے؟ اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، جو مجھے پتا ہے وہ تمہیں پتا نہیں. شیطان کہنے لگا تو نے ان کے لیے آسمان مسخر کیا، زمین مسخر کی، آسمان کو چھت بنایا، بادل بھیجے، زمین سے انگوری اگائی، سارا نظام ان کے لیے بنایا، میں بھی ان کے سیدھے راستے پر جا کر بیٹھوں گا. لَأَقْعُدَنَّ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اللہ تو مجھے نکال رہا ہے نکال دے، لیکن میں جو صراط مستقیم ہے اس پر جا کر بیٹھوں گا. پھر کہنے لگا میں دائیں طرف سے آؤں گا، میں بائیں طرف سے آؤں گا، میں آگے سے آؤں گا، میں پیچھے سے آؤں گا. صراط مستقیم پر بیٹھ کر کیا کہوں گا؟ دیکھ یہ اتنا بڑا انعام تھا، اس کی پگڈنڈی پکڑ لے، یہ اتنا بڑا بزرگ تھا، اس کے راستے کو پکڑ لے، یہ اتنا بڑا ولی تھا، اس کا تقلید کرنے لگا. اور لوگ یہ سمجھ کر کہ ہم آئمہ کی تقلید کر رہے ہیں، اور آئمہ نے بھی وہی بات کہی جو اللہ اور اس کے نبی نے کہی، اس لیے پھر ہم اسی صراط مستقیم پر آ چلیں گے جو جنت کو جاتی ہے، جس صراط مستقیم پر اللہ ہے، جس صراط مستقیم پر نبی ہے, جس صراط مستقیم پر جنت ہے, ہم پھر وہاں جا پہنچیں گے. اور ہوا کیا, دو خط کھینچے اور تھوڑا سا ان دونوں سیدھے نہ ہو, تھوڑا سا زاویے میں فرق ہو. ابتدا میں جو خط کھینچا ہے ہمارے, یہاں تھوڑا سا زاویے میں فرق ہے, پانچ یا دس درجے کا. جو جو یہ خط چلتے چلے جائیں گے, اتنے دور ہوتے چلے جائیں گے, کبھی آپس میں نہ ملیں گے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے زمانے میں یہ خط صراط مستقیم کے ساتھ تھوڑے سے زاویے سے ہٹ کر یہ جو خط کھینچا گیا, اس وقت وہ صراط مستقیم کے قریب تھے, اور انہوں نے کہا تھا اذا صحل حدیث ہو فہو مذہبی, جب صحیح حدیث آ جائے وہی میرا مذہب ہے. یہ شروع زمانے کی بات ہے, جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کو مسائل بتلائے لیکن ساتھ بتلا دیا اذا صحل حدیث فہو مذہبی, جب صحیح حدیث آ جائے وہی میرا مذہب ہے. ان کے شاگرد آئے امام محمد, امام مالک کے پاس گئے حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے. فطرانے کا مسئلہ پیدا ہوا کہ جو فطرانہ ہم رمضان کے روزوں کے بعد ہم دیتے ہیں وہ کتنا دیا جائے. امام محمد کہنے لگے میرے استاد نے یوں کہا تھا. امام مالک کہنے لگے مسئلہ تیرے استاد کا غلط ہے. امام محمد کہنے لگے دلیل لے کر آؤ. امام مالک نے اپنے شاگردوں سے کہا جاؤ اپنے باپوں کے وہ پیمانے لے کر آؤ جس کو ناپ کر وہ فطرانہ دیا کرتے تھے. نبی کے زمانے میں جس برتن سے غلہ ناپ کر وہ لوگوں میں فطرانہ تقسیم کرتے تھے, جاؤ کر لاؤ. دو چار شاگرد اٹھے اور وہ برتن لے آئے. آپ نے امام محمد سے کہا یہ برتن آ گیا ہے, اس کو ناپو, اس میں کتنا وزن آتا ہے. امام محمد نے ناپا تو اپنے استاد کے لفظ کو غلط پا. زمانہ قریب کا تھا, تیرا مسئلے کو مان لیتا اس لیے کہ تیرا مسئلہ قرآن اور حدیث سے واضح ہے, صحابہ کے اس پڑھنے کے مطابق ہے جس کے ذریعے وہ لوگوں میں فطرانہ تقسیم کرتے تھے. یہ قریب کا زمانہ تھا. اب جو زمانہ دور ہوتا گیا نظریات بدلتے گئے. امام کرخی پیدا ہوئے, وہ کہنے لگے اگر قرآن کی کوئی آیت ہمارے امام کے قول سے ٹکرا جائے گی, پہلے زمانے میں کیا تھی اذا صحل حدیث و فہو مذہبی, جب صحیح حدیث آ جائے گی وہی میرا مذہب ہوگا. امام کرخی کے زمانے میں بات کیا بن گئی, کہا قرآن کی جو آیت ہمارے امام کے قول سے ٹکرا جائے گی اسے منسوخ کر دیا جائے گا. امام کا قول نہیں چھوڑنا. کیوں, ہم امام کی تقلید کرتے ہیں, اس کی تقلید ہم پر واجب. اگر قرآن امام کے خلاف آئے تو کرو, امام کے قول کو نہیں چھوڑنا. یا تو تعویل کرو یا کہہ دو قرآن کی یہ آیت منسوخ ہے. نبی کی حدیث اگر امام کے قول سے ٹکرا جائے تو قریب کے زمانے میں ترجیح کس کو تھی, نبی کی حدیث کو. لیکن امام کرخی نے کیا کہا, اگر حدیث بھی ہمارے امام کے قول سے ٹکرا جائے حدیث کو بھی چھوڑ دوں. اور آگے زمانہ چلا، محمود الحسن شیخ الہند افریقہ مالٹا وہ پیدا ہوئے، انہوں نے اپنے شاگردوں کو پڑھانا شروع کیا، مسئلہ تجارت کا آیا جس میں اختلاف تھا امام شافعی کا اور امام ابو حنیفہ کا، کہنے لگے الحق حق اور انصاف کی بات یہ ہے کہ اس مسئلے میں امام شافعی کو ترجیح ہے. کیوں ترجیح ہے؟ اس لیے کہ محدثین نے بیان کیا من جہت الاحادیث والنصوص، نبی کی احادیث اس مسئلے میں امام شافعی کا ساتھ دے رہی ہیں، قرآن کی آیات امام شافعی کا ساتھ دے رہی ہیں، اس لیے امام شافعی کو ترجیح ہے. جب ترجیح قرآن حدیث کی وجہ سے امام شافعی کو ہے تو مسلمان کے ذمے کیا ہے کہ قرآن و حدیث کو دیکھتے ہوئے امام شافعی کی وہ بات مان لے جو حدیث کے مطابق ہے؟ کہا نہیں، نحن مقلدون، ہم مقلد ہیں، یجب علینا تقلید امامنا ابی حنیفہ، ہم پر ہمارے امام کی تقلید واجب ہے. قرآن بھی بھاڑ میں گیا، حدیث بھی بھاڑ میں گئی، امام کے قول کو اونچا اٹھایا، اس لیے ہم امام کے مقلد ہیں، اور مقلد کے لیے قرآن و سنت کوئی دلیل نہیں. دیوبند سے ماہانہ تجلی نکلتا ہے، ایک ماہنامہ رسالہ. ایک سائل نے سوال کیا اس مسئلے کا حل قرآن حدیث کی روشنی میں بیان کریں. مفتی جواب دینے سے پہلے کہتا ہے میں یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اکثر سوالوں پر یہ لکھا ہوتا ہے کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس مسئلے کا حل بیان کیجئے. مفتی کہتا ہے مقلد کے لیے قرآن حدیث کی روشنی نہیں، اس کے امام کا قول حجت ہوتا. کہاں گیا قرآن؟ کہاں گئی حدیث؟ کہاں گیا نبی کا یہ فرمان ترکتو فیکم شیئن لن تزلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول. لوگوں میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کبھی گمراہ نہیں ہوگے اگر تم نے ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھام لیا، ایک اللہ کی کتاب ہوگی اور ایک اس کے نبی کی سنت ہوگی. شیطان نے سچ کہا تھا، اللہ تو اس کے لیے مجھے نکال رہا ہے، میں صراط مستقیم پر بیٹھ کر اس کو گمراہ کروں گا، دائیں طرف سے آگے سے پیچھے سے ان کی اکثریت جہنم میں جائے گی. آپ نے فرمایا ان چاروں خبروں پر شیطان بیٹھ کر دعوت دے رہا ہے، آ میری طرف. کہ میں کیا کہتا ہوں، ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوه. آپ نے فرمایا یہ جو میں نے خط کھینچا ہے یہی صراط مستقیم ہے، فاتبعوه، اسی کے پیچھے چلو. ولا تتبعوا السبل، میرے راستے کو چھوڑ کر مختلف پگڈنڈیوں پر نہ چل پڑنا. اگر چلو گے تو کیا ہوگا، فتفرق بكم عن سبيله، یہ تمہیں اللہ کے راستے سے دور کر دے گی، اور جو اللہ کے راستے سے دور ہوا وہ جنت سے دور ہوا. آپ جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، لازمی بات ہے آپ میں سے وہ لوگ بھی ہوں گے جو انجانے میں بغیر سمجھے یہ بات کہہ دیتے ہیں ہم حنفی ہیں. ان کو فکر کرنا چاہیے کہ حنفی راہ جنت کی راہ نہیں، جنت کی راہ محمدی راہ ہے. کوئی کہہ سکتا ہے ہم غلط کہہ رہے ہیں؟ اگر مقابلہ امام ابو حنیفہ اور امام بخاری کا ہو، امام شافعی اور امام مسلم کا ہو، امام احمد اور امام ترمذی کا ہو، امام مالک اور امام نسائی کا ہو، پھر کہا جا سکتا ہے یہ پہلوان ہے جو ایک اکھاڑے میں کھڑے ہیں، یہ آپ پر برابر ہیں. لیکن جب مقابلہ
ایک امتی اور ایک نبی کا ہو جو اتنا مقابلہ کرے گا وہ پکا کافر ہے. جب مقابلہ ایک امتی اور ایک نبی کا ہو پھر وہ کہے کہ ان میں مقابلہ کیا جائے, ان میں مقابلہ نہیں ہو سکتا, جیسے مخلوق اور خالق میں مقابلہ نہیں ہو سکتا اسی طرح امتی امام اور نبی میں مقابلہ نہیں ہو سکتا. نبی معصوم, نبی کی ہر بات وحی کے مطابق, نبی کا اٹھنا اسلام, نبی کا بیٹھنا اسلام, نبی کا ہنسنا اسلام, نبی کا رونا اسلام. لیکن امتی امام اگر کوئی بات کہے اس کو چیک کیا جائے گا, اگر قرآن حدیث کے مطابق ہے صحیح ورنہ پھینک دو. کون کہتا ہے وہ گستاخ نہیں ہے کہنے والا, مالک ابن انس مسجد نبوی میں بیٹھ کر کہتے ہیں ہر ایک کی بات کو اگر وہ غلط ہے چھوڑا جا سکتا ہے لیکن محمد رسول اللہ کی کسی بات کو چھوڑا نہیں جا سکتا. اگر اب بھی آپ کو سمجھ نہیں آتی پھر اپنی عقل پر ماتم کریں, اپنی عقل کا علاج کرائیں, کسی ڈاکٹر کو دکھائیں کہ مجھے اندھیرے اور روشنی میں فرق نظر نہیں آتا, مجھے غلط اور صحیح میں تمیز نہیں ہے, میں بیوی کو ماں کہہ دیتا ہوں تو ماں کو بیوی کہہ دیتا ہوں, بیٹے کو باپ کہہ دیتا ہوں باپ کو بیٹا کہہ دیتا ہوں, پھر کسی مینٹل ہاسپٹل میں جائیں کسی ڈاکٹر سے اپنے آپ کو چیک کروائیں, وہ آپ کو دوائیاں دے گا آپ کا علاج کرے گا. اور آپ بیوی کو بیوی, ماں کو ماں, بیٹے کو بیٹا, باپ کو باپ, بھائی کو بھائی, پوتے کو پوت کہتے ہیں, تو پھر یہاں عقل کیوں ماری گئی کہ ایک امتی کا مقابلہ نبی سے کر کے کہتے ہیں ہم حنفی. اگر تم محمدی ہو تو ہم حنفی, ہم شافی, ہم چشتی, ہم قادری. اگر اس کا مقابلہ کرتا ہے تیری آنکھ مت خراب ہو جائے گی اگر نبی کے مقابلے میں کسی کو لے کر آتا. نبی تو وہ ہے, سارے انبیاء مل کر بھی محمد الرسول اللہ کا مقابلہ نہیں کرتے. اپنے عقیدے کو درست کرو اور دین اصل دین اس کو پہچانو, نقلی دین پر نہ چلو. اگر نقلی دین پر چلو گے دنیا میں دلیل اور آخرت میں بھی. وآخر دعوانا الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد, فان خير الحديث كتاب الله, وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الامور محدثاتها, وكل محدثه بدعه, وكل بدعه ضلاله, وكل ضلاله في النار. ایک پمفلٹ ہے وفات سے تعزیت تک, باہر مسجد کے باہر موجود ہے, اس کی قیمت 2.5 روپے رکھی گئی ہے. خود بھی پڑھیں اور لوگوں کو بھی پڑھائیں. دو ساتھی آئے ہیں, ایک صوبہ سرحد تانک سے, ان کا وہاں مدرسہ ہے, جماعت وہاں کمزور ہے, اور دوسرے خانپور روڈ پر ایک مدرسہ ہے باڈی منیم, وہاں 125 بچیاں پڑھ رہی ہیں, ان کے اخراجات کا بھی مرتبہ ہے. آپ تمام ان دونوں ساتھیوں کے ساتھ تعاون کر کے جائیں. شادی کے موقع پر مکان اور لاکھوں روپے طلاق کی صورت میں لکھوائے جاتے ہیں, اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یہ غلط ہے. جو مہر مقرر ہوتا ہے وہ ہی صحیح ہے, لیکن مہر کے علاوہ جو رقم یہ لکھوائی جاتی ہے طلاق دے گا تو اتنے, کیونکہ طلاق کا حق مرد کے پاس ہے, اور اگر نہ بن سکے تو یہ کہتے ہیں لٹکتے رہو سولی پر جان تمہاری نہ چھوٹے, اس لیے لاکھوں روپے اور مکان لکھ کر دے دیے ہیں. شوہر کہتا ہے میں تنگ تو بہت ہوں, بیوی بھی تنگ ہے, لیکن چھوڑیں ایک دوسرے کی جان کیسے کہ ہمارے لوگوں کو پھنسایا ہوا ہے. اتنے لاکھ روپے آئیں گے تو طلاق دوں گا, اس لیے ایسی غیر شرعی بات لکھنا یہ صحیح نہیں ہے. مجذوب کسے کہتے ہیں یا مجدد کسے کہتے ہیں پتہ نہیں کیا کہا ہے. مجذوب کہتے ہیں پاگل کو جسے آگے پیچھے کی کوئی خبر نہ ہو, اور مجدد کہتے ہیں صدی کے بعد اللہ ایسے عالم کو پیدا کرے گا جو ان کے دین میں شامل شدہ ساری بدعات کو باہر نکال کر کہے گا کہ یہ بدعات ہیں ان کو چھوڑ دیجیے. اس بھائیوں کے خیال میں ہر مسلمان رشتہ دار ساتھی کا جنازہ پڑھنا صحیح ہے, چاہے وہ مشرک ہو بے نمازی ہو. اور ان کی دلیل یہ ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے, کیا ہوا کلمہ تو پڑھتے ہیں, کلمہ تو گاندھی بھی پڑھتا تھا, پھر اس کا بھی جنازہ پڑھ لو. ہمارے صدر وزیر اگر ہم جب وہاں جاتے ہیں ان کی ارتھی پر وہ بھی پھول چڑھا دے رہے ہیں کہ چلو, اور یہ کفر ہے. اس لیے جنازہ پڑھتے ہوئے دھیان رکھنا چاہیے, یہ اللہ کا دشمن تو نہیں تھا. اگر اللہ کے دشمن کی آپ نے نماز جنازہ میں سفارش کی اللہ سے, اللہ اس کو بخشے, اللہ سے مجھے بتایا یہ ہے کون, پتا ہے تجھے اللہ ہے تو یہ پکا مشرک. اللہ کہے گا تیرا بھی بیڑا غرق کس کے ساتھ, میں دشمن کے لیے سفارش کرنے آیا ہے, پھر تیرا میرا کیا تعلق. تیرا میرا تب تعلق بنتا ہے کہ تو میرے دشمن کی سفارش کے لیے نہ آ. ہاں کسی بہت کی سفارش کے لیے آتا ہے, اس کے لیے دعا کر. اللہ کے نبی نے فرمایا جس جنازے میں 40 موحد جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنے والے ہوں, اللہ کے نبی نے نام لے کر کہا ایسے لوگ 40 کی تعداد میں جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنے والے ہوں, کسی کی نماز جنازہ پڑھے اللہ ان کی وجہ سے اس آدمی کی مغفرت کر دیتے ہیں. لیکن کسی مشرک کے لیے آپ وہاں اٹھ کر, کسی بے نماز کے لیے جو کافر ہے اللہ کا دشمن ہے, اس کے لیے آپ ہاتھ اٹھائیں گے اللہ آپ سے بھی ناراض ہو جائے گا, آپ کی بھی بات نہیں مانے گا. اللہ نے اپنے نبی کو بھی منع کر دیا, ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین, نبی اور مومنوں کے لیے یہ جائز نہیں کہ کسی مشرک کے لیے استغفار کریں. جو مسلمان باقاعدگی سے نماز نہ پڑھتے ہوں ان کا کیا خیال ہے, ان کا کیا حکم ہے؟ جو نماز پڑھے وہ مواحد, وہ مسلمان, اور جو 5 میں سے 3 پڑھ لے وہ پکا جہنمی, وہ پکا کافر. کون کہتا ہے؟ بات سخت ہے. آپ کہیں گے پورے پاکستان میں سارے اکثریت بے نمازیوں کی ہے, اللہ کو کیا پرواہ؟ اگر ساری دنیا بے نماز ہو جائے اللہ سب کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دے, اللہ کو کسی کا ڈر ہے؟ یہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر, جو جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دے وہ کافر ہو جاتا ہے. آپ نے فرمایا بین الرجل والشرک والکفر ترک الصلاۃ, بندے کے درمیان اور کفر اور شرک کے درمیان نماز ہے, جو اس نماز کو ترک کرتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے. اس لیے جو چند نمازیں پڑھے اور چند چھوڑ دے اس کا بھی وہی حکم ہے. جو ظہر کی 4 رکعتوں کی بجائے 3 رکعتیں پڑھ کر اللہ سے کہے 3 کا ثواب تو دے دے, جب 4 اس پر فرض ہیں اور وہ 3 پڑھ رہا ہے اس کو 3 کا ثواب نہیں ملے گا. اسی طرح ہم پر 5 نمازیں فرض ہیں, جو 5 میں 3 یا 4 پڑھ لے اس کو 3 یا 4 کا ثواب نہیں, 5 پڑے گا تو وہ مسلمان کہلائے گا. متحدہ مجلس عمل حکومت سرحد میں کون سی شریعت نافذ کر رہی ہے؟ محمد علی جناح کی تصاویر دفتر میں لگی ہوئی ہیں اور سڑکوں پر لگی ہوئی تصویریں ختم کر رہے ہیں. نفاذ شریعت کا اصل طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ چونکہ متحدہ مجلس عمل نے ووٹ لیے تھے اسلام کے نام پر, اب وہ لوگوں کہتے ہیں ہم تمہیں دے اسلام, دیکھو یہ بورڈ لگے ہوئے ہم توڑ دیتے ہیں, اسلام آ گیا. اور اللہ کے ساتھ شرک ہو رہا ہے اسی شہر میں پشاور میں, بتوں کو قبروں کو پوجا جا رہا ہے, قبروں پر مسلمان وہی کچھ کرتے ہیں جو بت پرست بتوں کے سامنے کرتے ہیں. اسلام تصویریں توڑنے سے آ جائے گا, اور اللہ کے ساتھ جو شرک ہو رہا ہے جسے ظلم عظیم کہا گیا ہے, نہ اسے نہ کچھ کہو. کیوں؟ اگر قبروں کو کچھ کہا تو بریلوی ناراض ہو جائیں گے, میاں نورانی ناراض ہو جائے گا, اور ان لوگوں کی اکثریت ہے. اور جب یہ ناراض ہو جائیں گے مجلس عمل کا چوراہے میں بھاڑا پھوٹ جائے گا, سارا کچھ ٹوٹ کر رہ جائے. اس لیے رولڈ گولڈ اسلام دے دو لوگوں کو کہ دیکھو ہم نے تصویریں توڑے دی, جیسے طالبان نے افغانستان میں کیا تھا کہ بدھ مت کے جو مجسمے تھے توڑ دیے, لکھوں ڈالر ٹھکرا دیے, لیکن جہاں قبر پوجا ہو رہی ہے وہاں ہونے دی. اس لیے کہ اگر ہم نے ان کو منع کیا ناراض ہو جائیں گے, جب یہ ناراض ہو جائیں گے آپس میں خانہ جنگی شروع ہو جائے گی. یہ اصل اسلام نہیں. اصل اسلام کیا ہے؟ جو اللہ کے نبی نے حضرت علی کو کندھے پر بٹھا کر لاٹھی ہاتھ میں دے کر کہا تھا ان بتوں کو گرا اور کہہ جال حق کو وضحق الباطل, حق آ گیا باطل بھاگ گیا. سب سے پہلے اللہ کے نبی ان بتوں کو گرایا. جب تک ان قبروں کو جہاں پوجا ہوتی ہے نہیں گرایا جائے گا اسلام نہیں آئے گا. وہ اسلام آئے گا جس کو لوگ اسلام سمجھتے ہیں لیکن اللہ کے نزدیک یہ اسلام نہیں. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين.